یا شاعر عارف بالله شیخ العرب والجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے. یہ مستی درد دل کی اشرف بینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف بینائے عالم ہے. ہر ایک جام میں محبت اشرف صحبائے عالم ہے. ہر ایک جام میں محبت اشرف صحبائے عالم ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چوفانی ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چوفانی ہے. یہ گلشن درد دل کا افضل گل ہائے عالم ہے. یہ گلشن درد دل کا افضل گل ہائے عالم ہے. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے. یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے. مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے. بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے. بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے. سوائے اس کے ہم فانی ہر ایک غوغائے عالم ہے. سوائے اس کے ہم فانی غوغائے عالم ہے. خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے. نہ کچھ پروائے
بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشائے عالم ہے، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشائے عالم ہے،
مقتہ ہے
ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکرے مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکرے مولا عالم ہے، بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوائے اس کے ہم فانی ہر ایک غوغائے عالم ہے، جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم ہے،
حضرت کے کلام سے ویسے کیسا سما بن جاتا ہے کہ جی جاتا ہے کہ آدمی پڑھتا رہے اور سننے والے سنتے رہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضرت کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پوری نظم کا حاصل بھی یہی ہے کہ بس جو لمحات اللہ کی یاد میں گزر جائیں وہی اصل ہیں، وہی سب سے قیمتی لمحات ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر ہم گزاریں، اللہ کو یاد کر کے گزاریں، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کرنے کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پیغام پر عمل کی توفیق دے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھی یاد فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ جب تم ہمیں یاد کرو گے تو ہم بھی تمہیں یاد کریں، تو وہ بہت ہی قیمتی لمحات ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا آدمی ذکر کرتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ ہوتا ہے، جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض وہ فرشتے جو سیاحین ہیں گھومتے پھرتے ہیں پوری فضا میں پورے دنیا میں اور تلاش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کچھ لوگ بیٹھ کر کر رہے ہیں تو وہاں آ کر وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس قدر ان کے پھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں کہ آسمان تک بھر جاتا ہے، یعنی زمین سے لے کے تابہ آسمان فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس طریقے سے پروانہ شمع پر پروانہ وار گرتا ہے، اسی طریقے سے اس مجمع پر وہ پروانہ وار جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ اللہ کے علم میں ہر سب کچھ ہے لیکن ان کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ فرشتے تھے کہ جنہوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر یہ کہا تھا کہ یا اللہ آپ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو خون خرابہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایسے موقع پر جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے اور فرشتے وہاں سے ہو کر دیکھ کر آتے ہیں تو ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہاں تم نے دیکھا ہمارے ان بندوں کو جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد پیدا کریں گے اور خون بہائیں گے، تو یہ ایک اظہار کرنا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، تو کہیں گے کہ یا اللہ میں نے دیکھا کہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے اور دوزخ سے بچنے کی تمنا رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بندوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو کیا کرتے، یا دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے، تو فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے، ابھی تو دیکھا نہیں ہے صرف جنت کو سنا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی خواہش نہ تمام نہیں رہتی، جہاں کوئی حسرت نہ آسودہ نہیں رہتی، تو خالی سنا ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر تو اور زیادہ رات دن اس کی طلب میں اور جستجو میں لگ جاتے، اسی طرح فرمایا کہ بھائی دوزخ کا اگر دیکھ لیتے، کہا کہ اگر دیکھ لیتے اور زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے پھر تو کسی صورت بھی گناہ نہ کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتو تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، یعنی جنت دے دی اور دوزخ سے ان کو دور کر دیا جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ ذکر نہیں کر رہے تھے لیکن اس مجلس میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے دائیں بائیں جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے صدقے سے انہیں بھی بخش دیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ آنے والا کوئی محروم نہیں ہوتا، اگر بال ارادہ آیا ہے تو انشاءاللہ تب تو لے کے جائے گا ہی، لیکن اگر بال ارادہ نہیں بھی آیا تب بھی اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر انسان خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ بعض اوقات جب کچھ لوگوں کو بخشتے ہیں تو یہ اس کی رحمت سے وعید ہوتی ہے کہ کچھ کو بخشتے اور کچھ کو نہ بخشتے، اللہ تعالیٰ سبھی کے بارے میں فیصلہ فرما لیتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ بشرطے کہ ہمیں حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ ایک بات کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی طرف، اس کے تلفظ صحت کی طرف توجہ کیجیے، ہمارے حضرت والا بھی اس طرح توجہ دلاتے رہتے تھے کہ جو لوگ دین کی طرف آ تو رہے ہیں لیکن ان کا قرآن مجید درست نہیں ہے، سالوں گزر جاتے ہیں ان کو آتے جاتے لیکن وہ دو صورتیں بھی ٹھیک نہیں کر پاتے، یہ صرف غفلت کی بات ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو بعض اوقات بعض عالموں کو، یعنی عالم تو بن گئے لیکن تجوید ٹھیک نہیں ہوتی، ایک زمانہ ایسا تھا، آج کل تو الحمدللہ بہت لوگ اس میں محنت کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ناظرہ قرآن خواں ہیں وہ، اور ناظرہ تو پڑھ لیا لیکن قرآن مجید انہوں نے صحیح نہیں کرایا، اپنی تلفظ صحیح نہیں ہوئے، نتیجتاً عالم بننے کے بعد بھی بعض اوقات بعض لوگوں کے الفاظ درست نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں خاص طور پر، تو حضرت باقاعدہ اس زمانے میں بھی نورانی قاعدہ ان کو پڑھواتے تھے، اس کے بعد بیعت فرماتے تھے، اس سے پہلے کرتے ہی نہیں تھے، اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جمال القرآن تجوید کی کتاب ہے، درس نظامی میں بعض اوقات داخلے کے لیے وہ شرط ہے، پوچھتے ہیں کہ وہ جمال القرآن پڑھ کے آئے کہ نہیں، تو بعض طلبہ حالانکہ وہ اولا اور ثانیہ اور ثالثہ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے جمال القرآن نہیں پڑھی ہوتی، تو ان پر لازم کر دی جاتی ہے کہ پہلے اس کا امتحان دو گے پھر تمہارا داخلہ جو ہے وہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، چنانچہ ان کو یہ مشروط داخلہ ملتا ہے کہ سہمائی میں تم اس کا امتحان دو گے یا ششمائی میں دو گے یا سالانہ پر دو گے، لیکن دینا ہوگا، اور اگر اس کا امتحان نہیں دیا یا فیل ہو گئے تو جب تک اس کا امتحان پاس نہیں ہوگا دورے کی سند نہیں ملتی. ابھی بھی الحمدللہ ہمارے دارالعلوم میں یہ چیز ہے. تو تجوید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی صحت تلفظی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو وہ صحیح طریقے پر پڑھیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر کسی شاعر کا کوئی کلام پڑھے صحیح نہ پڑھے تو شاعر کو تکلیف ہوگی کہ نہیں. تو اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جیسا جی چاہے پڑھ دیں, اس کی صحت لفظی کا ہم خیال ہی نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, آدمی کو تو محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ میرے رب کا کلام ہے. لہذا بہت ہی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں کہ صحیح حروف کی ادائیگی ہو اس طرح سے پڑھیں. بعض لوگ ایسے الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ معنی ہی بدل جاتے ہیں. عربی زبان میں بعض اوقات زبر زیر پیش سے معنی بدل جاتے ہیں اور بعض اوقات حروف کے تبدیل ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں. اگر تو اس نے محنت کی ہے, کوشش کی ہے اور اس کے باوجود بھی اس کا وہ حرف ٹھیک نہیں ہوا, تب تو انشاءاللہ معذور ہے وہ. لیکن اگر کسی نے محنت ہی نہیں کی, اس کو درست کرنے کا اس کو خیال ہی نہیں آیا کبھی, تو وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا. اب دیکھیے نماز میں ہم صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا. اب اگر کوئی شخص صراط الذین انعمت کی جگہ پڑھ دے انعمت, معنی بدل جائیں گے. اس لیے کہ واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا, جس کا مطلب یہ کہ اے اللہ جن پر میں نے انعام کیا. کتنا فرق ہو گیا, آسمان اور زمین کا فرق ہو گیا. کہاں یہ کہ اللہ نے انعام کیا اور کہاں یہ کہ جن پر میں نے انعام کیا. تو صرف ایک زبر زیر پیش کی غلطی سے معنی کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے انتہائی اہتمام کرنا چاہیے اس کا کہ قرآن مجید کے تلفظ ہمارے درست ہو جائیں. اور اگر کوئی کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تب بھی اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. ارے شرمانا چاہیے چوری کرنے سے, ڈاکہ ڈالنے سے, غیبت کرنے سے, حسد کرنے سے, برائیاں اختیار کرنے سے شرمانے کی چیز تو یہ ہے. یہ تو ہم دھڑلے سے کرتے ہیں. اور جو کام ایسا ہے کہ جس سے نہیں شرمانا چاہیے اس کے کرنے میں شرم کرتے ہیں, یہ کیسی شرم. اس لیے اس معاملے کے اندر شرم ورم کو بالائے طاق رکھ دیجئے اور قرآن مجید کو صحیح طریقے پر سیکھنے کی کوشش کیجئے. اب دیکھیے قلب اور قلب دونوں فرق. قلب دل کو کہتے ہیں بڑے قاف کے ساتھ, اور اگر اس کو قلب کر دیا تو کتا ہو گیا, اس کے معنی کتنا فرق ہو جاتا. اسی طرح عین اور عین, لوگ عین اور حمزے میں فرق نہیں کرتے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. عین الیقین, اب اس کو لوگ پڑھتے ہیں عین الیقین. اب عین الیقین کا مطلب ہے کہ یقین کہاں ہے, یعنی عینہ کا لفظ جو ہے سوالیہ ہے. عینہ ابو, تیرے والد کہاں ہیں؟ اگر کسی سے آدمی پوچھے کہ تیرے والد صاحب کہاں ہیں تو عربی میں کہیں گے عینہ ابو. اور یہ عین, تو بعض عین اور حمزہ میں فرق ہی نہیں کرتے. تو اس لیے الفاظ کو درست طریقے میں پڑھنا چاہیے تاکہ عین کو عین پڑھیں. جیسے عام طور پہ لوگ جب نکاح ہوتا ہے تو معجل اور موجل کا فرق نہیں سمجھتے, حالانکہ معجل اور موجل دونوں میں فرق, ایک واؤ کے ساتھ ہے اس پہ حمزہ رکھا ہوتا ہے. معجل بھی کہتے ہیں اور موجل بھی کہہ دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس میں واؤ ہے. تو معجل عجلت سے ہے کہ جلدی ادا کرنا ہے, اور موجل جو ہے وہ اجل سے ہے جس کا مطلب مہلت کا ہے. تو اس طرح بہت سے معنی ہیں عربی زبان کے اندر, حرف کے تبدیل ہو جانے سے معنی بدل جاتے ہیں. اور اگر کسی جگہ ایسے معنی بدل گئے کہ جس سے بالکل کہیں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی بعض صورتوں میں. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم درست کریں. اگر نورانی قاعدہ بھی پڑھنا پڑے تو اس سے نہ شرمائیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اتنی عمر ہو گئی اور یہ ابھی نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ایک تو اس طرف توجہ کیجیے, اور دوسری یہ کہ بعض نماز کی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں اہتمام کریں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, اور یقیناً خواتین بھی اس میں اس غلطی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بعض اوقات بیٹھ کر اگر وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کا رکوع اور سجدہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. یعنی ابھی رکوع سے اٹھی بھی نہیں, اٹھ کے بیٹھتی نہیں کہ سجدے میں چلی جاتی ہیں. تو بہت جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے. بعض لوگ مرد بھی ایسا کرتے ہیں اس لیے رکوع سے اہتمام کے ساتھ اٹھنا چاہیے پورا، بالکل قیام ہو جائے، کھڑے ہو جائیں، اپنے اعضاء سارے کے سارے پرسکون ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیے. اور اسی طرح سجدے کے درمیان یعنی پہلے سجدے سے اٹھ کر بھی بیٹھ جائیے اطمینان سے. بعض لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، اپنا سر تھوڑا سا سجدے سے اٹھاتے ہیں، فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں. ایسی صورت میں صرف ایک سجدہ ادا ہوتا ہے. جب ایک سجدہ ادا ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے فرض رہ گیا. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ نمازیں ہماری درست ہوں. اسی طرح اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ بعض لوگوں کو جو بالکل نئے نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جس سے وہ بےچارے گھبرا جاتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خاص طور پر اسکول کالج کے لڑکے جو دین سے مانوس بھی نہیں ہوتے زیادہ، اب ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ عشاء میں 17 رکعات ہیں، تو وہ 17 رکعتوں کو سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں. حضرت فرمایا کہ وہ 17 مت بتاؤ، ان سے کہو کہ 9 رکعتیں بھی کافی. تو اگر کوئی شخص 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر پڑھ لے تو کافی. اللہ تعالیٰ اس کو اگر اس کی عادت پڑ جائے تو پھر آہستہ آہستہ خود ہی سیکھ لے گا، مانوس ہو جائے گا، تو آگے 17 رکعتیں پڑھنی بھی آسان ہو جائیں گی. لیکن جو ضروری ہے کم از کم اس سے تو آپ اس کو نہ بھگائیں. اس لیے عام جو لوگ ہیں ان کو کم سے کم بتانا چاہیے، یعنی جس حد تک کام چل جائے. اسی طریقے سے ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اوابین کے بارے میں بھی بعض لوگوں کو اگر یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی 6 رکعتیں، بعض روایتوں 20 رکعتیں بھی آتی ہیں، لیکن کم سے کم 6 رکعتیں، تو یہ 6 رکعتیں جو پڑھتے ہیں تو حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر گناہ صغیرہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو اب بعض لوگ یعنی اتنی بڑی فضیلت سے محرومی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے 3 رکعت فرض پڑھی، پھر 2 سنت پڑھی، پھر 2 نفل پڑھے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ 6 رکعتیں پڑھیں گے تو بڑی لمبی ہو جائے گی. بھائی حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے بندو، تم فرضوں کے بعد 2 سنت 2 نفل تو پڑھتے ہی ہو نا، 2 رکعتیں اور پڑھ لو، یہ 6 ہو جائیں گی، بس اوابین ہوگی. تو اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ بھئی 2 میں سنت پڑھنی ہے میں نے، 2 نفل پڑھنے ہیں، اب اگر صرف 2 اور پڑھ کر 6 رکعتیں ہو جائیں گی اور یہ اوابین اللہ تعالی شمار فرما لیں گے تو کوئی کیوں چھوڑے گا اس کو. اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو آسانی والے راستے بتاؤ. حدیث میں بھی آتا ہے کہ بشیرا ولا تنفرا، یسیرا ولا تعسیرا، کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرت والی باتیں نہ کرو. اور اسی طرح ان کے لیے سہولت کے معاملے کرو، ان کے لیے تنگی کے معاملے مت کرو. تو یسیرا ولا تعسیرا، آسانیاں پیدا کرو، یعنی جس حد تک، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی پیدا کر دے. شریعت جس حد تک گنجائش دیتی ہے، شریعت جس حد تک آسانی فراہم کرتی ہے تو وہ بتا دیے جائے. جیسے اب میں نے بتایا کہ 17 کی جگہ 9 رکعتیں پڑھ لیجیے، تو گنجائش ہے اس کی. اس لیے کہ جو موقعہ سنتیں ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں وہ سب نفلی ہیں. تو موقعہ کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ موقعہ کا مطلب ہے کہ وہ سنتیں جن کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جسے آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، معمول تھا، اور شاید کبھی ایک آدھ مرتبہ چھوڑا ہو، یہ ہے موقعہ. اور غیر موقعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہے نفل ہی، کبھی آپ نے پڑھی کبھی نہیں پڑھی. اس لیے اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، پڑھ لے تو انشاءاللہ بھائی اجر و ثواب. تو بہرحال اس معاملے میں بھی یعنی کوشش کریں کہ مغرب کے بعد 2 سنت 2 نفل کے بعد 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لیجیے، تو انشاءاللہ وہ سب بھی 6 کے 6 اوابین میں شمار ہو جائیں گی. اس لیے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھ لے اوابین، تو اس لیے بعض نے فرمایا کہ مغرب کے بعد کا کہا گیا ہے تو مغرب کے فرض مراد ہیں اس سے، جب اس کے بعد 2 سنت پڑھ لے گا، پھر 2 نفل اور 2 نفل مزید پڑھ لے گا تو یہ سب کے سب اوابین میں شمار ہو جائیں گے. تو جب آدمی کو اس کی فضیلت بھی پتہ چل گئی، آسانی کا بھی پتہ چل گیا، اب اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو صرف وہی شخص چھوڑ سکتا ہے جو انتہائی کاہل اور سست ہو. کاہل اور سست کے علاوہ اور کوئی آدمی چھوڑ نہیں سکتا، کتنی بڑی فضیلت. بات یہ ہے کہ ہماری نظروں میں ان چیزوں کی حقیقت نہیں آتی. کاش کہ اگر حقیقت آ جاتی، جیسے پیسے اگر ملنے والے ہوں کسی کو کہ بھائی آپ جائیں گے تو 60 روپے ملیں گے، 10 روپے ملیں گے، 20 روپے ملیں گے، تو ہم وہاں جاتے ہیں کہ بھائی مل جائیں، حاصل ہو جائیں کسی طریقے سے، اس کے لیے سفر کر کے بھی جانا پڑا تو جائیں گے. لیکن نیکیاں چونکہ ایک ایسی چیز ہیں کہ اس کے ملک کی کرنسی نہیں ہے، وہ آخرت کی کرنسیاں ہیں، اس لیے ہمیں وہاں کی قدر نہیں. ایک واقعہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک شخص جو بہت غریب تھا، فقیر تھا بےچارہ، اور اسے پیسوں کی بڑی حاجت تھی، مقروض بھی تھا، یہ بھی چاہتا تھا کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے. تو کسی شخص نے کہا کہ میاں دیکھ، یہاں سے 1000 کلومیٹر کا سفر کر، وہاں ایک سخی رہتا ہے، اس سے جا کے اپنی ضرورت بیان کر، وہ تیرا سارا قرض ادا کر دے. اب اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا قرض ادا ہو جائے گا، 1000 میل کا سفر کیا. اللہ کی اشارے جب ہی وہاں پہنچا، عصر کا وقت تھا، پتہ چلا کہ اس کریم آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ دفنایا جا رہا ہے. تو اس کی تو سمجھ لیجیے کہ دنیا ہی برباد ہو گئی، کہ 1000 میل کا سفر بھی کیا اور جس سے امید تھی کہ چلو جا کر کچھ اس سے کہیں گے تو کچھ پیسے کا انتظام ہوگا اور قرضہ ادا ہوگا، تو پتہ چلا وہ تو مر گیا بچارا، اس کا تو آج تدفین ہو گئی. اب ایسا آدمی کتنا رنجیدہ ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیے. مغرب کی نماز پڑھ کے خوب رویا، خوب ہی رونا آیا اس کو، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی، سو گیا مسجد میں. جس طرح بعض بچوں کو مائیں مارتی ہیں نا، بعض بچوں کو مائیں مارتی ہیں اور بعض یہ کہتی ہیں کہ اس لیے مارتے ہیں ابھی سو جائے گا روتے روتے، تو حضرت فرماتے تھے کہ ایسا ہرگز مت کرو، یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے، بلکہ یا لطیف 7 دفعہ پڑھ کے دم کر دیا کرو یا کوئی اور تدبیر اختیار کرو، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ بچے کو مارو پیٹو تاکہ وہ سو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ بہرحال وہ روتا رہا، روتے روتے آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، سو گیا. جب سو گیا تو خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس سے کوئی کہہ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے تو اپنے گھر کی 3-4 کوٹھڑیاں ہیں تیری، ایک کوٹھڑی کو کھود، اس میں تیرے دادا کے زمانے کا خزانہ دبا ہوا ہے، اس کو کھودے گا تو نہ صرف یہ کہ تو قرضہ ادا کر دے گا بلکہ اپنا مکان بھی بنا لے گا. تو یہ تو خوشی ہوئی کہ چلو، لیکن کہنے لگا اللہ میاں 1000 میل دوڑا دیا مجھے، 1000 میل دوڑ کے میں یہاں آیا ہوں، اب آ کے آپ مجھے بتا رہے ہیں، وہیں بتا دیتے تو میں وہیں کھود لیتا اپنے گھر میں. کہا کہ میرے بندے، مشقت کے بعد اور مصیبت کے بعد نعمتیں ملتی ہیں اور اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اگر تمہیں وہاں بیٹھے بٹھائے مل جاتے تو میں قدر نہ کرتے، اس لیے ہم نے دوڑایا کہ تاکہ ہمارا یہ ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ مشقت اٹھاؤ گے، تکلیفیں برداشت کرو گے تو نعمت حاصل ہوگی. تو دیکھو یہاں 1000 میل کا سفر کس لیے کیا؟ چند روپوں کے لیے، تاکہ قرضہ ادا ہو جائے. اللہ کو ہم ایسے ہی پانا چاہتے ہیں، بیٹھے بٹھائے مل جائیں، کیا ان کی حقیقت اتنی بھی نہیں ہے جتنے کہ ہماری نظر میں پیسوں کی قدر و قیمت ہے؟ تو میرے عزیزوں، کچھ تو سوچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے سستے تو نہیں ہے کہ جس طرح چاہے ان کو پالے. اس کے لیے بھی تو کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. آج نظریں بچانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، بڑا مشقت محسوس ہوتی، لیکن اسی مشقت کے بعد اللہ ملیں گے، اسی تکلیف سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ملیں گے. یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے، خاص طور پر اس کے لیے تو فرمائے کہ حلاوت ایمانی اللہ عطا فرماتے ہیں جب آدمی اپنی نظر کی حفاظت کر لے. اچانک نظر کہیں پڑ گئی نامحرم پر، اپنی نظر ہٹا لیجئے اور حلوہ ایمانی جو ہے وہ کھا لیجئے، تو اللہ تعالیٰ لذت حلاوت عطا فرماتے ہیں، لیکن مشقت کے بعد. وہ کہا کرتے ہیں جس کی جتنی قربانی طرف کی اتنی مہربانی، جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنی ہی مہربانیاں فرماتے ہیں. اس لیے بعض اوقات ہم جو تھوڑی سی مشکل سے گھبرا جاتے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کیے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹائے جاؤ. فقیر کی طرح، جس طرح وہ چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، لچڑ قسم کا فقیر ہوتا ہے نا، وہ جان ہی نہیں چھوڑتا کچھ بھی کہہ لو آپ اس کو، لیکن وہ مانگتا رہے گا. بالآخر بعض اوقات آدمی کے دل میں خیال آتا ہے یار ایسے جائے گا نہیں، 2-4-5 روپے اس کو دے ہی دیتا، چلو جا جان چھوڑ کسی طرح. فرمایا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو حاجت مند بنا کر پیش کرنا چاہیے، اور اب دروازے اللہ کے کھٹکھٹاتے رہو، انشاءاللہ جب آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا تو کبھی نہ کبھی در ضرور کھلتا ہے. تو اس لیے اپنا کام ہم کیے جائیں، جو اللہ تعالیٰ کا کرنے کا کام ہے وہ اللہ کرے. جیسے وہ بندہ تھا نا، تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص عمرے کرتا تھا، حج کرتا تھا، طواف کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک شخص کے ساتھ طواف کر رہا تھا، اچانک آواز آئی کہ نہ تیرا عمرہ قبول ہے نہ تیرا حج قبول. اب وہ آواز صرف اسی نے نہیں سنی، اس کے ساتھ جو تھا اس نے بھی سنی. تو اس نے کہا کہ میاں اب تو حج عمرے کیوں کر رہا ہے جب تیرا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول. کہا کہ میاں تو نے تو آج سنی ہے، میں پتہ نہیں کب سے سن رہا ہوں، یہ جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو مجھے بتا دے کہ میں اس در کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، کر عمرہ نہ کروں، حج نہ کروں، طواف نہ کروں یہاں رہتے ہوئے، اگر کوئی اور در ہے تو وہ بتا دے تاکہ میں وہاں چلا جاؤں. پھر در تو کوئی ہے نہیں، جب نہیں ہے تو چاہے وہاں سے جو بھی صدا آئے، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. تو فوراً یہ آواز آئی کہ بندے تو نے کیسا ایسا 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 کام، ایسی زبان سے الفاظ ادا کر دیے ہیں، اگرچہ تیرا حج اور عمرہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم قبول کرتے، لیکن اب ہم نے تیرے حج بھی قبول کر لیے اور عمرے بھی قبول کر لیے. اس لیے کہ جب یہ یقین اس کے دل میں ہے کہ اللہ کسی وقت کوئی اور قبول کرنے والا ہی نہیں، کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہی نہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش تھی اس کی ختم ہو گئی اور سب کچھ اللہ نے قبول فرما لیا. جیسے کسی آدمی کو اگر کوئی نوکری سے معطل کر دے، 10 سال، 15 سال، 20 سال تک معطل رہے، اور 20 سال کے بعد جناب ان کی حکومت آ جائے اور پھر وہ کہیں گے جی 20 سالہ ان کو جو ہے وہ جتنی مراعات تھی وہ بھی دی جائیں، تنخواہیں بھی دی جائیں، اور جناب ان کو جو اتنا مزید دیا جائے، تو بتائیے اس کی خوشی کو کیا ٹھکانا ہوگا. تو اللہ رب العزت ملتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے اور حسرتوں کا خون کرنا پڑتا ہے، تب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز ہو، جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی اتنے عرصے سے کر رہے ہیں کوئی جواب ہی نہیں آتا. یاد رکھیے، آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی. ہم اپنا کام کرتے رہیں اور یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے کرنا ہے ہمارا کام، اور کوئی نہیں کرے گا. انشاءاللہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے وہ کام بھی کر دیں گے. ورنہ تو بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ کافر مانگتے ہیں بتوں سے، اللہ انہیں بھی دے دیتا ہے. وہ بتوں سے بارش بھی مانگتے ہیں، وہ بتوں سے اولادیں بھی مانگتے ہیں، وہ بتوں سے سارے کام ہی کراتے ہیں. کرنے والی ذات تو اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کو حجت میں جو ہے اتمام حجت کے لیے ان کو ویسے ہی دیتا جیسے وہ چاہتے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہیں اس دروازے سے دے دیتا ہے. لیکن ایک مسلمان کا اعتقاد یہ کہ دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. اس لیے ہمیں اپنے اس اعتقاد کو اور مضبوط کرنا چاہیے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا. تو میرے عزیز، اپنے رب کو راضی کرنے کی ہم وقت ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. جو راضی کر دینے والے اعمال ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان کو ترک کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ دل میں، قلب میں قوت پیدا ہوگی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آنے سے. ان کے پاس آتے جاتے رہیے، انشاءاللہ باتیں کانوں میں پڑتی رہیں گی اور دل میں قوت حاصل ہوتی رہے گی. بعض اوقات بعض باتیں ایسی سامنے آتی ہیں، بعض لوگ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے کر رہا ہوں لیکن بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور کوئی سن ہی نہیں رہا میری بات، میں کیا کروں، میں اپنے گھر والوں کو اصلاح. میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں، بعض فون آتے ہیں، بعض خواتین ہیں بےچاری، وہ اپنے گھر میں کوششیں کرتی ہیں، ان کے شوہر نہیں باز آتے. بعض شوہر ہیں وہ محنتیں کر رہے ہیں، بیویاں کام جو ہے وہ کان نہیں درتی کسی کام میں. تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ تم اپنا کام کیے جاؤ ترتیب کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور صحیح طریقے پر. اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے ہیں، اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو کسی معاملے میں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہرگز مت ہو، اپنا کام کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ سننے والے سننے والے بن جائیں بلکہ اوروں کو سنانے والے بن جائیں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اہتمام کے ساتھ، لگن کے ساتھ لگے رہیں. ہمارے حضرت کا ایک خاص الفاظ تھا، لگن کے ساتھ لگے رہو، یعنی لگن ہو اور ایسی لگن ہو کہ بس کرتے رہو، پیچھے مت ہٹو، اپنا کام کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخرو فرما دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اور تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، متعلقین کی حفاظت فرما، عزیز و قارب کی، رشتہ داروں کی، اللہ دوست احباب کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرما، ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. بہت سے لوگ بیمار ہیں، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں. اے اللہ ہم خود بیمار ہیں، اپنے فضل خاص سے آپ بیماری کو بھی جانتے ہیں، بیماروں کو بھی جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ عافیت نصیب فرما دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، بیماریوں سے صحت عطا فرما دے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ عافیت نصیب فرما دے. کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. اے اللہ ہر قسم کی گھناؤنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، سر سے لے کے پیر تک. اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں صحتوں سے مزین فرما دے، ہر شر سے فتنے سے بچا لے. اے اللہ موجودہ زمانے کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، مشائخ کی مغفرت فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں بھی اب تک زندہ رکھ، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری جائز حاجتیں پوری فرما. بھائی اقبال صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائی، اللہ انہیں شفا کامل عطا فرما دے. شیرا مسجد میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے، کسی کا کوئی پڑوسی بیمار ہے. اے اللہ سب کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. جاوید صاحب کے والد بیمار ہے، دعا فرمائی، اللہ انہیں شفا کامل عطا فرما دے. اور ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہم سے کسی نے کہا ہو تب بھی اور نہیں کہا تب بھی، آپ سب کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسے کاموں سے بچا جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے آپ خوش ہوتے ہوں. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.